راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پہ مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نیا دن اور آج ہمارا ٹاپک ہے زبان کی اہمیت اور اس کی آفات۔ ہمارے منہ میں جو زبان ہے اس کی بات آپ ہوگی، ایک زبان وہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نیٹو لینگویج کیا ہے یا مدر ٹنگ کیا ہے، ایک زبان وہ ہوتی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، اور ایک ہے یہ زبان جس کے ذریعے سے کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی لینگویج، کوئی بھی میڈیم جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو آپ میڈیم کوئی سی بھی بولتے ہوں، لیکن الفاظ کا جو مجموعہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، اس پر آج ہماری بات ہوگی کہ اس زبان کی اہمیت کیا ہے جو 32 دانتوں کے حصار کے اندر ہے اور اتنی نرم ہے بظاہر، لیکن یہ کیا کیا کام کروا دیتی ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور کبھی کہاں سے کہاں گرا دیتی ہے۔ تو اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، الحمدللہ رفیق اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر باپو موجود ہیں، اور یہاں میرے پاس غلام نبی بھائی اور صابر اتاری موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے تجربات بھی ہوں گے، مشاہدات بھی ہوں گے، ایک زندگی گزاری ہے اور اللہ رسول کی باتیں ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو زبان کے حوالے سے بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ جی زبان کا بھی استعمال کیسے کرنا ہے، اور تھوڑا اپنا محاسبہ بھی ہو جائے گا کہ کہاں کہاں ہم زبان کو مس یوز کر بیٹھے ہیں، جس کی سزا ہم زندگی میں بعض اوقات بھگت رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ آفت آئی کیوں ہے۔ بہرحال اس پہ گفتگو کریں گے۔ پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت اور پھر انشاءاللہ نعت شریف سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فضائل ایسے ہی سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جب بیتنی ہیں نا تو پھر اس کا لطف الگ ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ لے جائے۔ مدینہ پاک پہنچیں گے تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار کے ارد گرد آپ کو احد پہاڑ نظر آئے گا، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے، ایک بار درود پڑھو گے ایک قرات اجر ملے گا، اور وہ قرات کتنا بڑا ہے، احد پہاڑ کے برابر ہیں۔ وہ تو اجر ہوگا، ثواب ہوگا، اتنا بڑا مٹی کا پہاڑ، سنگ مرمر کا بھی پہاڑ مل جائے نا تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، یہ تو ثواب ملے گا قرات کی صورت میں۔ اللہ پاک ہمیں اسے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، عادت بنا لیں اپنی درود و سلام سے، اپنی زبان کو تر رکھیں۔ زبان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذکر خیر سے ہماری زبان معطر ہے، کبھی درود و سلام ہماری زبان پر ہو تو کبھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ چلے آئیے ہاتھوں ہاتھ ایک نعت بھی سن لیتے ہیں اور بڑھتے ہیں سید وزیر اتاری صاحب کی طرف اور نعت شریف سنتے ہیں۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد اب تو نہ رو کہ اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد بولا لو پھر مجھے شاہ پارو بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بارو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیشت کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیشت کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں بولا لو پھر مجھے شاہ بارو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں
آمین. ہاں جی بالکل, مدینے جانے کی ہر عاشق رسول کے دل میں خواہش ہوتی ہے. اور جیسا کہ یہ جو کلام پڑھا گیا اس کا پہلا مصرع ہے کہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں, پھر بلا لو, یعنی ایک دفعہ حاضری کے بعد دوبارہ حاضری کی طلب ہے اور یہ طلب اور بڑھ جاتی ہے. جو کلام ہے امیر اہل سنت کا, آپ یہ پڑھیں مزے کو مزہ آ جائے گا. اکیلے میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو لطف دوبالا ہو جائے گا. کیا پتا کہ ایسی وہ کھلے نا, کھڑکیاں کھلیں کہ مدینہ حاضری ہو جائے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. زبان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, موضوع ہمارا زبان کی اہمیت اور اس کی آفتیں. رفیق بھائی آپ کی طرف آؤں گا, سب سے پہلے یہ کہ زبان کی جیسے ہم کہہ رہے ہیں اہمیت اہمیت اہمیت, تو دیکھیں ہے تو سب کے پاس ہی زبان, اور پتہ نہیں ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اہمیت سمجھتا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زبان کی کیا اہمیت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہروز بھائی، زبان جو ہے وہ بہت ہی اہم عضو ہے انسان کے بدن میں، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ اگر سیدھی چلی نا تو پھر الحمدللہ بندہ امن و امان میں رہتا ہے،
ٹھیک
ہے، اور اگر یہ ٹیڑھی چلی تو پھر جو بندے کا حشر ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس یہ یعنی کہ آپ بڑے سے بڑا جرم لے لیں،
جی،
بڑے سے بڑا قتل لے لیں، بڑے سے بڑا جو ہے نا لڑائی لے لیں، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا اگر آپ دیکھیں گے نا، یعنی جو بیسک پوائنٹ ہوگا نا اس کا، یعنی انیشیٹو جو ہوگا نا وہ یہی ہوگا کہ پہلے زبان چلتی ہے، پھر جو ہے نا وہ ہاتھا پائیں تک نوبت آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا بندہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور قتل تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ زبان کی بہت اہمیت ہے۔ ایک کال میں نے پڑھا تھا کسی دانا کا، بڑا اچھا کال ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان کی سختی پسند نہیں، اس لیے اس نے اسے نرم بنایا ہے۔
اللہ،
یعنی فزیکلی جو زبان ہے وہ نرم ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک یعنی قدرت کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے کہ زبان میں نے عطا کی ہے، تو یہ نرم تمہیں عطا کی ہے،
صحیح،
تو اس کو نرم ہی رہنے دو، ٹھیک ہے نا،
ٹھیک،
اس کو سخت کرو گے یا سختی سے برتاؤ کرو گے اور اس میں سے سخت جملے نکالو گے تو یہ نقصان دہ ہوگی، تو اس لیے زبان کی بہت اہمیت ہے۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگان دین کی جو سیرت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات اظہر من الشمس واضح ہوتی ہے کہ بزرگان دین اس معاملے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہوتے تھے، اور وہ اپنی زبان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ ابھی جیسے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مالیہ نے 72 نیک اعمال جو دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے زبان کی اہمیت پر اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے اس پہ خاص توجہ دی۔ جیسے کفل مدینہ، ٹھیک ہے نا، زبان کا جو کفل مدینہ ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اور اس کی زبان پر جب کنٹرول ہو جائے گا تو بہت سارے گناہ جو ہے نا یہ زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں،
ٹھیک،
جب زبان پہ کنٹرول ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بہت سارے گناہوں سے جو ہے نا انسان بچ جائے گا، اور زبان کو اگر وہ صحیح استعمال کرے گا، اچھی باتوں میں استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، درود و سلام میں استعمال کرے گا، ذکر و اذکار میں استعمال کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی زبان سے اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی زبان کی جو آفتیں ہیں اس سے وہ بچنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔
ٹھیک، صابر بھائی، جیسے رفیق بھائی نے ابھی گفتگو کی، زبان کی اہمیت کو بیان کیا، ان کی بات سے جو میں ایک بات سمجھ سکوں اور مزید سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو تو ظاہر سی بات ہے وہ اچھی ہے، اللہ رسول کے نزدیک بھی اچھی ہے، لوگوں کے نزدیک بھی اچھی ہے، نرم ہو، پیاری گفتگو ہو، نیکی پر مشتمل گفتگو ہو، گناہوں بھری نہ ہو۔ تو دوسری جو گفتگو ہے کہ گناہوں بھری، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے، لیکن اسی کے درمیان میں ایک اور چیز آتی ہے کہ جو گفتگو اگرچہ گناہ نہ بھی ہو، گناہ نہ بھی ہو، لیکن وہ کوئی ایسے خاص کام کی بھی نہیں ہے، تو کیا اس گفتگو کا بھی نقصان ہے کہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟
جی ہاں، جیسے ابھی ہمارے رفیق بھائی نے زبان کی اہمیت پر ہمیں بتایا کہ زبان کی کیا اہمیت ہے، تو زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر درست چلتی ہے تو یہ دنیا آخر میں فائدہ دلاتی ہے، اور اگر یہ درست نہ چلے تو پھر دنیا آخر میں اس کے نقصانات ہیں۔
صحیح،
جیسے آپ نے بیان کیا کہ وہ باتیں کہ جو گناہ پر مشتمل ہیں ان سے تو بچنا ہی ہے، اور جو نیکی مشتمل ہیں ان سے ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنی زبان کے تحت۔ ایک بات وہ ہے کہ جو فضول پر کہلاتی ہے، فضول بات کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ فضول باتیں کہتے کس ہیں۔
ٹھیک،
فضول باتیں وہ ہیں کہ جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخر میں کوئی فائدہ ہو، اس کو فضول باتیں کہتے ہیں۔ فضول باتوں کے نقصانات میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منہاج العابدین میں 4 وجوہات کی بنا پر اس کی جو ہے وہ مذمت بیان کرتے ہیں، اور ہمیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ فضول باتیں میں کیا نقصانات ہیں۔ تو ان 4 باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، 4 وجوہات کو، کہ کس بنا پر ان فضول باتوں سے ہمیں رکنے کا کہا گیا ہے اور فضول باتوں سے بچنے کا ہمیں ذہن دیا گیا ہے۔ ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فضول باتیں، یہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، انہیں لکھنی پڑتی ہے۔ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اعمال لکھنے والے فرشتے ان باتوں کو لکھ لیتے ہیں۔
صحیح،
تو ہم فضول بات جب کریں گے تو کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے ان باتوں کو نوٹ کریں گے۔
صحیح،
تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ان کرامن کاتبین کو وہ فضول باتیں لکھنے کی زحمت دی جائے.
ٹھیک ہے, ہم بولیں گے تو انہیں لکھنا ہوگا,
لکھنا پڑے گا, تو انہیں اس زحمت سے بچانا چاہیے, انہیں اس کی تکلیف نہیں دینی چاہیے. ایک وجہ یہ بیان فرمائی.
صحیح.
دوسری فضول باتوں کی جو مذمت میں وہ بیان فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, کہ فضول باتیں جب لکھ دی گئیں تو یہ ایک اعمال نامہ بن گیا. اب یہ اعمال نامہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا.
اللہ اللہ.
تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو.
صحیح.
اس وجہ سے بھی فضول باتوں سے بندے کو بچنا چاہیے.
صحیح.
تیسری وجہ آپ بیان کرتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بندے کو حکم ہوگا کہ جو اعمال نامہ تمہارا ہے وہ تمام مخلوق کے درمیان پڑھ کے سناؤ. اب وہ اعمال نامہ جو فضولیات سے بھرپور ہے اور جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ تھا نہ آخرت میں فائدہ تھا, وہ باتیں اب اس اعمال نامے کو قیامت کے اس ہوش ربا میدان میں کہ جہاں پر زمین تانبے کی ہوگی اور سورج آگ برسا رہا ہوگا, بدن پر لباس نہیں ہوگا اور جو ہے وہ سخت پیاس ہوگی, بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی, تو اب غور کرنے کا مقام ہے کہ ایسے تکلیف دہ حالات میں فضول باتوں سے بھرپور اعمال نامہ کیسے پڑھ کے سنایا جا سکے گا. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ فضول باتوں سے بچے.
ٹھیک.
چوتھی بات آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فضول باتوں کی بچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بروز قیامت بندے کو ان فضول باتوں پر شرمندہ کیا جائے گا, ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا تو بندے کے پاس کا کوئی جواب بھی نہ ہوگا. اس وجہ سے بھی بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ شرم و ندامت سے جو پانی پانی ہو جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے فضول باتوں سے وہ بچے.
زبردست.
تو قیامت کی اس ہوش ربا گرمی سے بچنے کے لیے, اس میں جواب دہی سے بچنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ فضولیات سے بچے اور وہ باتیں کہیں کہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو, جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے.
بڑی پیاری بات کی آپ نے. میں اس کو اگر ایک دنیاوی مثال سے اٹیچ کروں جو امام غزالی کے آپ نے اقوال بیان کیے کہ فضول گفتگو سے کیوں بچنا چاہیے, ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کو زحمت دینا ہے, دوسرا یہ کہ وہ نامہ اعمال میں آ جائے گا ہمارے, تیسرا ہم کو پڑھ کے سنانا ہوگا, اور چوتھا یہ کہ اس کی وجہ سے آخرت میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. انٹرویوز جو ہوتے ہیں مختلف جابس کے لیے, ڈیزگنیشنس کے لیے انٹرویوز جو ہوتے ہیں اس کی تیاری کرائی جاتی ہے بعض اوقات, جو بہت اچھی جابز ہوتی ہیں یا اوپر لیول کی جابز ہوتی ہیں ان کی تیاریاں بھی کی جاتی ہیں,
جو فیس لے کر
انٹرویوز کی تیاری کرتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی بڑی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنا سوال کیا جائے آپ سے آپ اتنا جواب دیں. آپ اگر اس سے بڑھ کر جواب دیں گے تو یہ پلس نہیں ہوگا بلکہ مائنس ہوگا. اور میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, جب ہم پڑھتے تھے جامعہ میں, پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ میں, تو ہمارے ابتدائی درجات تھے رفیق بھائی, یعنی دوسرا تیسرا درجہ تھا ہمارا, تو فقہ میں غالباً اس وقت ہم نور العیدہ پڑھ رہے تھے, تو اس کی جو تیاری ہو رہی تھی نوٹس تیار کر رہے تھے, پھر پیپر بھی ہوئے, ماہانہ پیپر تھے یا سہ ماہی پیپر تھے ایسے کوئی پیپر تھے, تو ہمارے کلاس فیلو جو تھے اس وقت انہوں نے اس کتاب کا جب ٹیسٹ دیا تو انہوں نے ایک فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے, شامی شریف کے نام سے مشہور ہے فقہ کی بڑی کتاب ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, اس کے ریفرنسز سے انہوں نے اس کا پیپر دیا. اچھا ہم تو بڑے حیران ہوئے کہ بھائی ابھی تو ہم نور العیدہ پڑھ رہے ہیں, یہ اتنی بڑی کتاب سے جواب دے رہے ہیں. تو خیر وہ پاس بھی ہو گئے, لیکن استاد صاحب نے پھر بعد میں تربیت فرمائی کہ بیٹا اگر آپ اسی کتاب سے جواب دیتے نا, کیونکہ سلیبس میں جو کتابیں رکھی جاتی ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے, تو شاید آپ زیادہ نمبر اٹھا لیتے بنسبت اس کے کہ آپ نے اس کے مقابلے پہ ایک بہت بڑی کتاب سے تیاری کی, ملنی چاہیے تھی اپریسیشن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نصاب میں جس چیز کو شامل کیا ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, تو اگر آپ اس تک محدود رہتے تو فائدے میں رہتے. یہ بات میں یوں کہہ رہا ہوں غلام نبی بھائی کہ جو صابر بھائی نے بات کہی نا امام غزالی کے ریفرنس سے بیان کی, کم بولے فائدے میں ہی رہیں گے انشاءاللہ. جہاں پہ ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ یہاں بول کے پھنس جائے گی تو وہاں پھر بولتے بھی کم ہیں. اب یہ بتائیں غلام نبی بھائی کہ جیسے کہ ہم سن رہے ہیں کہ زبان کی اہمیت ہے, پھر صابر بھائی نے بیان کیا کہ فضول باتوں سے میں اگر پڑھے تو یہ چیزیں ہمارا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں, بعضوں کا ذہن بھی بن جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی زبان پہ ہمارا کنٹرول رہتا نہیں ہے. بعض چیزیں دیکھ کے جو ہے نا ہم یوں سمجھ لیں بےتاب ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی بہت ہی کیا کہنا چاہیے چٹخارے دار کھانے کا ذکر ہو تو منہ میں پانی آنے سے نہیں روک پاتے, تو ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو اب ہم بولنے سے باز نہیں آتے. تو رکے کیسے فضول گوئی سے, گناہوں بھری گفتگو سے رکے کیسے؟
آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, ایسا ہی ہے. اب فضول گوئی سے ہر صورت میں بچنا چاہیے, اس کی باقاعدہ پریکٹس کی جائے.
اچھا, کس ادارے میں؟
کیونکہ ہے بہت مشکل کام, تو اب اس کی باقاعدہ پریکٹس ہوگی. مختلف چیزیں ہیں. اب یہ کم بولنا تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے باقاعدہ اس کا عہد یعنی پرومس لیا گیا.
اچھا,
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو
جی
زمین پر بھیجا گیا
جی
تو آپ کی کثرت کے ساتھ اولاد ہوئی.
ٹھیک ہے,
ایک دن آپ اپنے بیٹے پوتے یہاں تک کہ پڑ پوتوں کے ساتھ سب کے ساتھ تشریف فرما تھے.
صحیح.
اور سب آپس میں گفتگو فرما رہے تھے لیکن حضرت آدم علیہ السلام خاموش تھے. آپ نے کچھ نہیں بولا. تو آپ کی جو اولاد تھی وہ عرض گزار ہوئے کہ ابا جان سب گفتگو فرما رہے ہیں, سب گفتگو فرما رہا ہے لیکن آپ بالکل خاموش ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب سے مجھے زمین پر اتارا
اللہ
تو مجھ سے ایک عہد لیا.
اوہو.
اور وہ یہ کہ اے آدم کم بولنا یہاں تک کہ میرے قرب کے قریب آ جاؤ.
اللہ. غلام نبی بھائی میں چاہوں گا یہاں پہ تھوڑا نا میں بھی مطلب تھوڑا سوچ رہا ہوں, میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپنے ساتھ انگیج کروں کہ یہ دیکھا جائے یہ کہہ کون رہا ہے. ابو البشر خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنا کے جن کو بھیجا گیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام, جن سے ساری ذریت چلی انسانیت چلی وہ ہیں یہ, اور ان کو الفاظ کس نے سکھائے؟ اللہ پاک نے سکھائے. تو ان کو پھر یہ آرڈر دیا گیا, ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم کم بولنا.
تو اس سے جو نا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمیں تو کتنی پریکٹس کرنی چاہیے. اور پریکٹس اسی طریقے سے ہوگی کہ ہم بزرگان دین کے واقعات پڑھیں, دینی کتب کا مطالعہ کریں, کم سے کم بولنے کی پریکٹس کریں. کہ جتنا بولیں گے اتنی غلطی کریں گے, گاڑی جتنی روڈ پہ چلے گی اتنے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوں گے. تو اسی طریقے سے زبان بھی جتنا چلے گی اتنی زیادہ فضول گفتگو بھی ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے غیبت, چغل خوری, الزام تراشی, طرح طرح کے گناہ جو ہے ہم سے سرزد ہو سکتے.
وہ ایک بات کہی جاتی ہے عوام میں مزاح کے طور پر بولی جاتی ہے, بولنا نہیں چاہیے کہ فلاں جو ہے کالی زبان والا, اور اس سے مقصود ہی ہوتا ہے جو کہتا ہوتا تھا, ہے نا. تو اگر اچھا کہے تو پھر تو مستجاب دعویٰ ہوگا کہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی. تو مستجاب دعویٰ یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, زبان سے نکلی ہوئی بات قبول ہوتی ہو, یہ تو اچھی بات ہے. بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان ہوئی کہ ان کی زبان جو ہے کن کی کنجی ہے, حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں اگر اس گفتگو کا اثر ہماری زبانوں پہ آنا شروع ہو جائے, مثلا اچھی گفتگو ہے تو زبان چمکنے لگے ہیں, اور بری گفتگو ہے تو زبان جو ہے نا وہ کالی ہونا شروع ہو جائے, تو ہمیں کتنی فکر ہو جائے گی. جیسے کپڑوں کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تقریب میں جا رہے ہوتے ہیں تو کتنا بچا رہے ہوتے ہیں نا کپڑوں کو, ہیں اس سے احتیاط اس سے احتیاط, یوں بیٹھنا نہیں ہے, یوں لیٹنا نہیں ہے, دیگر جو بھی معاملات ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں کیونکہ چیز نظر آ رہی ہے. لیکن زبان کی جو غلطیاں ہیں وہ یوں ہمیں براہ راست نظر نہیں آ رہی ہوتی جب تک ہم بنظر غور نہ دیکھیں, اور بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی زندہ نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں زبان سے کیا کر, یا پھر اچھے لوگوں کی صحبت. ایک بہت اہم چیز جیسے میرا مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کو امیر اہل سنت کے قرب کی برکتیں ملی ہیں, اور بھی اسلاف ہمارے, لیکن اگر میں ابھی تازہ مثال بولوں تو امیر اہل سنت, کہ امیر اہل سنت کا جن کو قرب ملا ہے, جنہوں نے کچھ وقت امیر اہل سنت کے ساتھ گزارا ہے, تو وہ بولنے میں بہت محتاط ہو جاتے ہیں. اچھا بولیں گے, برے سے بچیں گے, بلکہ کوشش کریں گے جو ضرورت کی بات ہے وہ بھی کم سے کم الفاظ میں نمٹا لیں. تو اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے جیسے غلام نبی بھائی نے بتایا کہ پریکٹس کرنی ہوگی, اور میں کہوں گا اس سے بھی پہلے ریئلائز کرنا ہوگا کہ آپ ماسٹر آف اسپیکنگ نہیں ہیں, آپ اپنے الفاظ کو دولت نہیں سمجھ رہے. جو شخص خود قیمتی ہوتا ہے اس کے الفاظ بھی قیمتی ہوتے ہیں. تو اگر آپ زیادہ بول دیں تو اس کا مطلب ہے نہ آپ قیمتی نہ آپ کے الفاظ قیمتی, اور اگر آپ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں کہاں بولنا ہے کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے تو اس کا مطلب ہے یو آر آ ویلیویبل پرسن, اور آپ کے جو ورڈز ہیں وہ بھی لائک اے پرل ہیں, وہ موتیوں کی طرح ہیں کہ جہاں ضرورت ہوگی وہیں پہ نکالیں گے. مزید آگے بڑھتے ہیں اور زبان کی جو آفتیں ہیں ان پر علماء نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ بہت کام کیا ہے, مکتبۃ المدینہ کی کئی رسالے کتابیں, امیر اہل سنت کا رسالہ ایک خاموش شہزادہ وہ پڑھیں انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. لیکن میں رفیق بھائی آپ کی طرف آؤں گا اور میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ زبان کی وہ آفتیں کہ جو علماء نے بیان کی ہیں کتابوں میں لکھی ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں, پھر انشاءاللہ آپ کے بعد ایک نعت بھی شامل کرتے ہیں.
زبان کی آفتوں میں ایک انگلش پروورب میرے ذہن میں آ رہا ہے
جی,
کہ اسپیچ از گریٹ بٹ سائلنس از گریٹسٹ.
واہ,
ٹھیک ہے نا. اس عنوان پر بے شمار کتابیں, جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا, ٹھیک ہے نا, کتب و کتب میں ہمیں ملتا ہے. ایک بہت ہی پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, حکایت رومی سے میں نے شاید یہ پڑھا تھا کہ ایک ملک میں ایک سوداگر ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ سوداگر جو ہے نا
تاجر,
تاجر, ٹھیک ہے نا, تو وہ تاجر جو ہے نا اس کا کسی دوسرے ملک جانا ہوتا ہے
کوئی
کاروبار کے سلسلے میں, تو اپنے سب اس کے یعنی گھر والوں سے وہ پوچھتا ہے, بچوں سے پوچھتا ہے, بھائی تمہارے لیے کیا لاؤں, تمہارے لیے کیا لاؤں, سب اپنی اپنی فرمائش بتاتے ہیں. اچھا, اس سوداگر کا ایک پالتو طوطا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو بہت ہی اچھا یعنی کہ بولنا اس کو آتا ہے, بولنا سیکھ گیا ہوتا ہے, تو اس کو بھی وہ پوچھتا ہے جاتے ہوئے کہ تمہارے لیے میں کیا لاؤں. کہہ رہے وہ طوطا جواب دیتا ہے کہ میرے لیے لائیں تو کچھ بھی نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس وہاں کے طوطوں کو میرا سلام کہہ دینا, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ جاتا ہے اپنا کاروباری جو بھی مصروفیات ہے کرنے کے بعد, سارے گھر والوں کی جو بھی چیزیں فرمائشیں تھیں وہ لینے کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ ارے ہاں, طوطے نے کہا تھا کہ وہاں کے طوطوں کو میرا سلام کہہ دینا. اب یہ جو ہے نا ایک طرح سے جنگل طرح کا ہوتا ہے, وہاں نکل جاتا ہے کہ وہاں کچھ طوطے ملیں گے تو چلو میں سلام کہہ دوں گا. جیسے ہی وہاں جاتا ہے تو اس کو درخت پہ کچھ طوطے نظر آتے ہیں, تو اس میں سے ایک طوطا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, باقی اڑ جاتے ہیں. تو اس نے موقع کو غنیمت جانتے اس نے اس طوطے سے کہا کہ بھائی میرے فلاں طوطے نے تمہیں سلام کہا ہے. جیسے ہی وہ طوطا یہ سنتا ہے تو وہ تھر 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 کانپتے کانپتے وہ بالکل درخت سے نیچے گر جاتا ہے. وہ گر جاتا ہے تو یہ اس کو صدمہ ہوتا ہے کہ یار کاش میں اس کو نہ کہتا, اب اس کی بیچارے کی جان چلی گئی, ٹھیک ہے نا. وہ بہرحال یعنی افسردہ حالت میں واپس آ جاتا ہے. واپس آ کے وہ اپنے ملک میں اپنے جو بھی عزیز و اقارب جو تھے جنہوں نے جو جو منگایا تھا وہ سب دے دیا ان کو. پھر طوطے کو اس نے کہا کہ بھائی تمہارا سلام میں نے اس ملک کے طوطوں کو دیا تو اس میں سے ایک طوطا جو تھا جو لگتا تھا تمہارا بہت قریبی ہے, تو اس نے جب تمہارا سلام سنا نا تو اس پہ عجیب رقت طاری ہو گئی, وہ تو تھر تھر کانپنے لگا اور دھرام سے وہ جو ہے نا درخت سے نیچے آ کے گر گیا, ٹھیک ہے نا. تو جب اس طوطے نے پنجرے کے اندر یہ سنا تو وہ بھی تھر تھر کانپنے لگا, وہ سوداگر کا جو طوطا تھا وہ بھی تھر تھر کانپنے لگا اور وہ پنجرے کے اندر گر گیا, ٹھیک ہے نا. اب اس کو اور صدمہ ہوا سوداگر کو کہ ارے یار دو دو جانیں چلی گئی, سمجھے نا. تو بڑا افسوس, جب تھوڑا سا اس کو مطلب ذرا افاقہ ہوا تو وہ جو ہے نا بےچارا طوطے کو نکال کے اس نے کہا کہ اب یہ تو بےچارا جان سے گیا ہے. اس نے جیسے ہی اٹھا کے پھینکا وہ طوطا جو ہے نا اڑ کر ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا, تو وہ سوداگر حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ ارے بھائی یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ماجرا ہے, میں تو سمجھا کہ تم یعنی دنیا سے ہی
چلے گئے ہو,
چلے گئے ہو, اور یہ کیا چکر
ہے, جان دے دی تم نے.
ہاں, تو اس طوطے نے بڑی بڑی ہی سبق آموز بات بتائی. اس نے کہا حضور مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو طوطا تھا نا اس نے مجھے ایک خاموش پیغام بھیجا کہ بھائی تمہاری یہ زبان جو چلتی رہتی نا اس کی وجہ سے تم قید و بند کی صحبت میں مبتلا ہو.
صحیح ہے,
جس دن تم یہ زبان بند کر کے میری طرح ٹھنڈے ہو جاؤ گے, ایسے ہو گئے جیسے جان ہی نہیں ہے, اس طرح ہو جاؤ گے تو اس دن تو ہماری رہائی ہو جائے گی. تو میں نے اسی پہ عمل کیا اور میں نے رہائی پا لی, سمجھے نا. تو یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے زبان کی آفتوں سے بچنے کا, اور زبان کو جو ہے نا.
اب یہ تمثیلی واقعہ ہے, ہم بزرگوں نے کتابوں میں اس طریقے کی واقعات لکھے ہیں عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے, ترغیب کے لیے, کہ جو تمثیلی ہوتے ہیں یعنی حکایتاً بیان کیے جاتے ہیں, اس کا حقیقت سے دنیا سے تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ مقام غور ہے کہ وہ خاموش پیغام نے اس بولنے والے طوطے کو آزاد کروا دیا. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض اوقات بولنا جو ہے نا وہ قید کا باعث بن جاتا ہے, ہے نا, کسی بھی قسم کی قید کا, ضروری نہیں وہ جیل ہی جانے والی قید ہو, کوئی بھی قید ہوتی ہے. بعض اوقات ملازمت پہ بندہ جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوتا ہے اور سیاست کر رہا ہوتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, انتظامیہ کو جب فیل ہوتا ہے کہ یہ شخص تو ہماری فرم کے لیے, ہماری کمپنی کے لیے مفید نہیں ہے, یہ تو یہاں پہ چال بازیاں کر رہا ہے, تو پھر اس کا پتہ کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے ڈس اون کر لیا جاتا ہے. بجائے پرموشن کے بعض اوقات ڈیموشن ہو جاتی ہے, بلکہ بعض اوقات تو اسے فارغ ہی کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی آفتوں سے بچائے. صابر بھائی آپ کی طرف آؤں گا, اب جیسے یہ سلسلہ چلا ہے کہ آفتوں کی بات ہو رہی ہے زبان کی, اور ظاہر سی بات ہے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ زبان کی جو نعمت ہے اگر اس کا درست استعمال کرنا ہے تو طریقہ وہی ہے کہ غلط استعمال سے بچیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ زبان کی جیسے کہ یہ آفتیں بیان ہو رہی ہیں, تو آپ کون سی آفت بیان کرنا چاہیں گے کہ زبان کی وجہ سے ہم کس تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا کس گناہ میں پڑ سکتے ہیں؟
زبان کی آفتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بیان کی ہیں, جن میں سے ایک آفت آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے گناہوں سے متعلق گفتگو کرنا. اور آج یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ہم اپنی زبان کو بالکل بے لگام چھوڑے ہوئے ہیں نا. تو عام طور پہ کیونکہ ہماری صحبت ایسی نہیں ہوتی, ہماری گیدرنگ ایسی نہیں ہوتی, ہمارے دوست احباب جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں, تو ہماری گفتگو پھر گناہوں بھری ہوتی ہے.
صحیح.
تو ان میں کچھ گفتگو ایسے متعلق لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ گناہوں کے متعلق گفتگو کرنا جس طرح کہ عورتوں کے حالات بیان کرنا. تو عام طور پہ یہ ہے کہ جب اچھی صحبت نہیں ہوتی ہے اور مطلب ذہن میں خرافات مطلب یہ کہ جب آتی ہے تو پھر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, بے پردگی سے متعلق
گناہوں بھری
گفتگو ہوتی ہے. تو ایک تو یہ آفت ہے کہ اس قسم کی مطلب جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو سے بندہ بچے. شراب کی مجالس ہو گئی, بری صحبتوں کی مجالس ہو گئی, اس قسم کی آفات سے بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو لہٰذا گناہوں بھری گفتگو سے بندے کو بچنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے.
یعنی ایک تو ہے فضول گفتگو کرنا, اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جب انسان زیادہ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے, بے باکی کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہے, تو وہ گناہوں بھری گفتگو میں پڑ جاتا ہے. گناہوں بھری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, کسی عزت دار شخص کی عزت کو اچھالنا ہے, کسی پہ جھوٹا الزام لگانا ہے, تہمت لگانا ہے, اور اس کو پھر بڑھاتے چلے جائیے جو بھی چیزیں, آپ بھی سمجھدار ہیں. تو یہاں پہ میں ایک بات پوچھوں گا صابر بھائی آپ سے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, عمر خضری عطا فرمائے. بعض اوقات یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا نوجوانوں میں یا لڑک پن کی جو عمر ہوتی ہے اس میں یہ آفت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خاص لڑک پن میں یا جوانی میں یہ بری عادت ہوتی ہے, یا بعض اوقات جو ہے وہ عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ یہ عادت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے بلکہ پختہ ہو جاتی ہے؟
دیکھیں, اگر صحبت اچھی نہیں ہوں گی, جب جوانی میں اگر وہ بری عادت میں گرفتار تھا
جی,
تو پھر آہستہ آہستہ یہ مطلب جو ہے وہ عادت پختہ ہوتی چل جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے لیے بندہ اگر توبہ کر لیں تو ان سے بچ سکتا ہے.
صحیح.
اگر توبہ نہ کریں تو روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے.
صحیح.
اگر توبہ نہ کرے پھر مزید گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی ہے.
صحیح.
تو اسی طریقے سے جب بندہ عمر میں پختہ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو یہ عادت اس کی پختہ ہوتی چل جاتی ہے اور وہ پھر ان معاملات میں مزید گرتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر بڑی عمر ہو گئی ہے تو بندہ یہ نہ کرے کہ مطلب جو ہے وہ اب اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ سمجھ لے کہ اب میں گناہوں سے مطلب بچ گیا ہوں, بلکہ وہ اپنی زبان کی آفت سے اب بھی بچ کر رہے اور فوش غلامی اور فوش باتوں سے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے,
گالیوں
سے
بچائے, گالیوں سے بچائے, تکیہ کلام بنایا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے.
ہاں, تو یہ فوش کلامی میں آتا ہے. عام طور پہ تو ہم جو گالیاں سمجھتے ہیں, کسی کو لادت دے لینا, کسی کو بدبخت کہہ دینا, کم بخت کہہ دینا, یہ گالیاں تو ہیں, لیکن ایک گالی وہ ہوتی ہے جو بالکل فوش کلامی ہوتی ہے
جی,
جس سے
جو کسی مہذب آدمی کے سامنے کم از کم کہتے وہ بھی گھبرائے گا.
اگر کسی بندے کو اگر وہ کہتے سنا جائے تو وہ کہتا ہے ایک ایسا شخص ہے فوش گالی بکرا زبان سے, تو گالی گلوچ سے بچے فوش کلامی سے بچے بندہ.
تو سوچیں ذرا, جس چیز کو آپ چار معزز بندوں کے سامنے اپنی زبان پر نہیں لا سکتے, کل قیامت کے دن اگر نامہ اعمال دے دیا گیا یہ لوگ پڑھ کے سناؤ کیا کریں گے؟ امی بھی ہوں گی, ابو بھی ہوں گے, دادا بھی ہوں گے, نانا بھی ہوں گے, بچوں کی امی بھی ہوں گی, بہن بیٹیاں بھی ہوں گی, سب ہوں گی. تو غور کر لیں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فکشن ہے, یہ اسلام کا اٹل عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور میدان محشر میں اپنے کرتوت اپنے نام اعمال کو فیس کرنا. ہم تو اللہ سے اس کا فضل کا سوال کرتے ہیں, لیکن اس کا جو ایک پروسیجر ہے, جو طریقہ کار ہے, جو بتایا گیا وہ یہی ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی زبان کی اور دیگر اعضاء کی کو اچھے طریقے سے اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. غلام نبی بھائی, کلام کی جو ہم گفتگو کی جو آفتیں سن رہے ہیں, اس میں مزید کیا ہے؟
دیکھیے, جب آدمی جب گیدرنگ کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, موضوع چینج بھی ہوتے رہتے ہیں, کبھی وہ گالی گلوچ پر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور بات کرتے کرتے بعد نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے.
جی,
تو اس پر جو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان عالی شان ہے کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو, نہ اس سے مذاق کرو, اس سے وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود
جی
جھگڑا چھوڑ دے, اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر بنایا جائے گا, اور جو شخص باطل ہونے کی وجہ سے جھگڑا چھوڑ دے, اس کے لیے جنت کے گرد و نواح میں گھر بنایا جائے گا.
اللہ اکبر.
تو اب یہ دیکھیں کتنی مطلب وہ ہے کہ اگر وہ جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت میں گھر ہے, اگر وہ حق پر بھی ہے تو بھی مطلب چھوڑ دے یعنی معاف کر دے.
اچھا, جھگڑے کی بھی ابتدا پہ اگر غور کریں نا, اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے, جھگڑے کی, لڑائی کی, فساد کی ابتدا پہ غور کریں. صابر بھائی, جب ہم توجہ کرتے ہیں نا اس کے اوپر, تو ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ابتدا ہوتی ہے نا, چہرے کے تاثرات بگڑنے اور زبان کی جو والیوم ہے نا وہ بڑھنے سے ہوتی ہے. ایک دم سے مار پیٹ ساؤنڈ بڑھ جاتا ہے نا, چہرے کے ایکسپریشن بڑھ جاتے ہیں, اور وہ چہرے کے ایکسپریشن بھی یوں ہی بڑھتے ہیں کہ جب آپ کی ساؤنڈ جو ہے, آواز جو ہے, الفاظ جو ہیں وہ نارمل روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں, وہ جب شارٹ کرتا ہے آپ کو, آپ بلند آواز سے بولتے ہیں تو پھر وہ فیس ایکسپریشن بھی چینج ہوتے ہیں, اس میں الفاظ میں سختی بھی آتی ہے, دیگر چیزیں بھی آتی ہیں, اور پھر بعض اوقات وہ فساد و جنگ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں کہ نہیں بولنا, ابھی ایک منٹ دو منٹ رک جائے, غصہ آئے کسی بات پہ, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسپیس دے لیں, آپ یوں ہی سمجھ لیں میں کول ڈاؤن ہو رہا ہوں, آپ پہ آئیے غصہ, جواب دینا ہے, میرے منہ میں بھی زبان ہے, مجھے بھی الفاظ آتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر رہے ہیں کہ دو منٹ تین منٹ کا ٹائم دے اپنے آپ کو کہ میں اس کے بعد جواب دوں گا. تو آپ نوٹ کیجئے گا, ایک اس سچویشن کو دیکھیے گا جس میں آپ نے فوراً رپلائی کیا, اور ایک اس سچویشن کو دیکھیے گا کہ جس میں آپ نے تھوڑا رک کر رپلائی کیا. تو آپ محسوس کریں گے کہ جس میں رک کر رپلائی کیا نا, بہ نسبت پہلے والی کے اس میں کچھ بہتری تھی. اب کتنی بہتری تھی وہ تو ہر شخص کی اپنی الگ الگ ہو سکتی ہے.
آپ نے بات صحیح کہی, دیکھیے بولنا تو دور کی بات ہے کہ جو آدمی کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں, کسی کو گھور کر ایک مرتبہ دیکھ لیں, پھر دیکھیں گے آپ نے گھور کر دیکھا, پھر اس کا وہ رپلائی ہے نا, اس کی ذمہ زبان سے ہوتا ہے. اسی طرح کے کسی نے آپ نے کسی کو مکہ دکھلا دیا, یہ مطلب وہ ہیں اشارے ہیں, گھور کر دیکھنا, مکہ دکھلا دینا, اشارہ کر دینا, یہ سب لڑائی کے اسباب ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ پھر سامنے والوں کو بھی بولنا پڑتا ہے مجبوراً.
کچھ کلام نہ سن لیں سید وزیر شاہ صاحب سے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں چلو اے طائران گل ستاں باغ مدینہ میں چلو اے طائران گل ستاں باغ مدینہ میں رہیں گے آشیاں اپنا بنا کر ان کے کوچے میں رہیں گے آشیاں اپنا بنا کر ان کے کوچے میں جب آئے موت خاک تیبہ مل کر جسم پر میرے جب آئے موت خاک تیبہ مل کر جسم پر میرے سپرد خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں سپرد خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے
سبحان اللہ. اور یہ امید ایسے ہی نہیں ہے بلکہ حضور رحمۃ للعالمین ہے. حضور کی شان یہ ہے کہ حریص علیکم فرمایا گیا کہ مومنوں کی بہت بھلائی چاہنے والے ہیں. تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے, سب پہ کرم فرماتے ہیں. تو پھر جو مومن ہوں, جو آقا کا غلام کہلوانے میں فخر محسوس کرتا ہو, بلکہ جس کا فخر ہی یہ ہو تو اس پہ کرم کیوں نہیں ہوگا؟ اور ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسوں پہ دروازے کھلتے ہیں کہ خود ان کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ پاک ہم سب کو، جتنے یہاں موجود ہیں احباب، جتنے ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں، ان کیمرہ اور آؤٹ کیمرہ جتنے افراد موجود ہیں، جو اسکرین پہ آ رہے ہیں، جو اسکرین کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو، ہم سب کو اللہ پاک بار بار مکے مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ زبان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اور کل بروز قیامت جب یہ ہماری آنکھیں کھلیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب ہماری یہ دنیا کی زندگی ختم ہو، سانسیں ختم ہوں، زندگی کا اختتام ہو، تو کہیں ہم دیگر اعضا کے ساتھ ساتھ زبان کی وجہ سے آفتوں میں نہ پھنس جائیں۔ تو زبان کی حفاظت کیجیے، اس کی کیئر کیجیے۔ زبان دانتوں میں آ جاتی نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کھانا کھاتے میں زبان دانتوں کے درمیان آ گئی تو ایک دم سے چیخ نکل جاتی ہے، اور وہ تو تھوڑی دیر میں صحیح ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت میں جب نامہ اعمال کھلے اور زبان کی آفتیں ہم دیکھیں تو ایسی کربناک چیخیں ہوں جن کا کوئی مداوع نہ ہو۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، رحمت کا سوال کرتے ہیں، فضل کا سوال کرتے ہیں، اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے سلسلے کی برکت سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اس کے ذریعے سے کوئی گناہوں بھری بات نہیں کریں گے، نہ گناہوں بھری بات سنیں گے بھی نہیں، زبان سے سنتے نہیں، کان سے سنتے لیں گے، سنیں گے بھی نہیں انشاءاللہ، نہ گندی بات سنیں گے، نہ گندی بات کریں گے، نہ گناہوں والی بات سنیں گے، نہ گناہوں والی بات کریں گے، بلکہ انشاءاللہ اگر ہماری زبان اللہ اس کے رسول کے ذکر سے تر رہے گی، ضرورت کے جائز کاموں کے لیے ہماری زبان کھلے گی، تو اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی عافیت نصیب فرمائے، زبان کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے ایک بڑا مؤثر ذریعہ امیر اہل سنت کی صحبت کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ امیر اہل سنت کی صحبت پانے کے لیے، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، آپ کی گفتگو سننے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے مدنی چینل پیش کرتا ہے ایک بڑا زبردست پروگرام ہمارے لیے کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت موجود ہوتے ہیں، عاشقان رسول کے سوالات ہوتے ہیں، امیر اہل سنت کے جوابات اور رہنمائیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں زبان اور دیگر اعضا کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، کفل مدینہ نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پہ ملے۔